الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة الاحزاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، مدنی سورت ہے اور عرض کیا جا چکا ہے کہ اس میں تفصیلات زیادہ درکار ہوں گی. مکی صورتوں میں بنیادی مضامین ہوتے ایمانیات اور اخلاقیات کے حوالے سے، جبکہ مدنی صورتوں میں شریعت کے احکامات کا تذکرہ بھی آتا ہے. پچھلی مرتبہ جس آیت کے ایک حصے پر تفصیل سے بات ہوئی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا ابتدائی حصہ تھا، جہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر معزز ہیں، محترم ہیں، حقدار ہیں. وازواجه امہاتهم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں ان کی بیویاں ہیں، وہ امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. اس حوالے سے تفصیلی بات ہوئی تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں شریک ہونا، ان کے نقش قدم پر چلتے چلے جانا، ان حوالوں سے کچھ گزارشات پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. اب آیت کا یہ جو حصہ ہے وازواج امہاتہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. اس کائنات میں مقدس ترین خواتین وہ ہیں جن میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اسی صورت میں آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد جو نکاح ہوئے ان کا تذکرہ بھی آئے گا، تو وہاں تفصیل بیان کی جائے گی کہ ان نکاحوں میں کس قدر حکمت تھی اور امت کی ان ماؤں نے امت کو کتنا بڑا ذخیرہ ہے علم کا جو منتقل کیا ہے. مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو 2210 سے زائد کم و بیش احادیث منتقل فرمائی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کم و بیش 300 سے زائد احادیث امت کو منتقل فرمائی ہیں. پھر وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی جس کی امت کو بھی ضرورت ہے رہنمائی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، وہ گھریلو زندگی کا ایک ایک گوشہ بھی امت کی ماؤں کے ذریعے سے امت کو منتقل ہوا. پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے اس کا ایک بڑا حصہ ہے تعلیمات کے اعتبار سے جو ازواج مطہرات کے ذریعے امت کو منتقل ہوا. پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بنتی ہیں، اس حوالے سے ایک بڑا نمونہ ہے ان کا جو قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے. اسی صورت میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. جب قرآن یہ بات کہتا ہے تو اس کو یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ بہرحال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مرد تھے، عورتوں کے خاص نسوانی معاملات ان کے حوالے سے امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے. تو گویا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ذریعے امت کے لیے بحیثیت مجموعی اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوا کرتی ہے. پھر یہی ازواج مطہرات ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد بھی ایک بہت بڑا علمی ورثہ یا ذخیرہ ہے جو انہوں نے امت کو منتقل کیا، خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حجاب میں رہ کر صحابہ کرام اور جلیل قدر صحابہ کرام مسائل پوچھتے تھے، سوالات کرتے تھے اور دین سیکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ جلیل قدر صحابہ کرام امت کی ماؤں کو درخواست کرتے تھے کہ ہمیں وصیت فرمائیں. ایک حدیث اسی نوعیت کی کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو درخواست بھیجی کہ کچھ وصیت فرمائیے، امت کی ماں سے کہا مجھے کچھ وصیت فرمائیے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجی. اس کا حاصل یہ ہے جامع ترمذی کی روایت، جو آج ہمارا بھی مسئلہ ہے قومی سطح پر بھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لکھ کر بھیجا کہ جو مخلوق سے توقعات کو ہٹا کر ایک اللہ کا ہو رہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور مخلوق سے بے نیاز فرما دے گا، اور جو ایک اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف دیکھے گا، مخلوق سے توقعات رکھے گا، مخلوق سے امیدیں وابستہ کرے گا، اللہ اپنا ذمہ اس سے ہٹا لے گا اور اسے مخلوق کے حوالے کر دے گا اور پھر وہ در بدر کی ٹھوکرے کھاتا پھرے گا. یہ ایک مثال ہے کہ صحابہ اکرام کس طور پر امت کی ماؤں سے دین سیکھتے تھے، حجاب میں رہ کر، پردے میں رہ کر. یہ پردے اور حجاب کی تفصیلات اسی سورۃ الاحزاب میں آئندہ کی نشستوں میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئیں گے. اگلی بات جو ایک اور قیمتی ہدایت قرآن کی اسی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 6 میں، وہ رحمی رشتوں کے حوالے سے توجہ دلایا جانا ہے. ارشاد ہوا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی کتاب میں اہل قرابت دار جو ہیں، جو رشتے دار ہیں، وہ دیگر لوگوں کی بنسبت زیادہ حق رکھتے ہیں اہل ایمان کے مقابلے میں. یہ جو ایک تو مسلمانوں کا پورا بھائی چارہ ہے، سارے اہل ایمان ایک امت ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ رشتہ تو ایمان والوں کا ہے. مگر جو رحمی رشتے دار ہیں، جن کے خونی رشتے ہیں آپس میں، ان کا حق دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. سادہ سی مثال لے لیجئے، جب ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ترکے یا میراث میں حصہ کن کا ہے؟ ساری امت کا تو نہیں ہے، گوگے ایک رشتے میں تو سب بھائی آپس میں، لیکن ورثہ یا ترکہ کس میں تقسیم ہوتا ہے؟ جو قریبی رشتے دار ہوا کرتے ہیں ان کو ہم رحمی رشتے دار کہتے ہیں، خونی رشتے والے کہتے ہیں، قریبی رشتے والے کہتے ہیں. تو ایک رشتہ امت کا ہے ایمان کی بنیاد پر، اور ایک رشتہ ہوتا ہے رحم کی بنیاد پر، رحمی رشتے جنہیں کہا جاتا ہے. اللہ کا یہ کلام اس پر بھی بار بار توجہ دلاتا ہے. چنانچہ آج بھی اس مسجد میں انشاءاللہ امید ہے کہ 3 نکاحوں کا انعقاد ہوگا نماز جمعہ کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں 4 آیتیں تلاوت فرماتے، اور ان میں سورہ نساء کی پہلی آیت بھی شامل ہیں، اور سورۃ النساء کی پہلی آیت میں یہ بھی آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر حقوق مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. تو ایک رشتہ مسلمان ہونے کے ناطے ہے، وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے. اور ایک ہیں وہ رحمی رشتے، خونی رشتے، کہ جن کا حق بقیہ رشتے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ ہے تعلیم جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. 2 حدیثیں اور سن لیجئے، پھر آپ تبصرہ کر لیں گے ہمارے معاشرے کا. اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی میں کلام ہے، بخاری شریف کی روایت، حدیث قدسی میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نقل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رحم کا لفظ ہے، رحمی رشتے جنہیں ہم کہتے ہیں، خونی رشتے، یہ رحم کا لفظ یہ رحمان کے لفظ سے بنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو اس کو جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اسے توڑ کر رکھ دوں گا. جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا. یہ رب العالمین کا فرمان ہے. بچپن سے ایک حدیث ہمیں بھی یاد ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوگی، لا يدخل الجنة قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ کسی بچے سے پوچھئے جو 5ویں 6ویں کلاس میں اسلامیات پڑھ رہا ہے، وہ آپ کو سنا دے گا یہ حدیث، کم سے کم ترجمہ سنا دے. سوال ہے کہ احادیث صرف سننے سنانے کے لیے ہوا کرتی، یہ سلیبس کا حصہ بنانے کے لیے ہوا کرتی، یا کہیں مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے تو بس وہ سلیبس کا نصاب کے لیے ہو، اس کو منتخب کر دیا گیا، یا مسجد کے ممبر سے سن لی سنا لی گھر چلے گئے، یہ احادیث کو عمل کے لیے بھی ہوا کرتی. آج معاف کیجیے گا، بغیرتی کا عالم یہ ہے، بغیرتی کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص بڑے فخر سے کہتا ہے کہ 3 سال سے میں نے اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھی. یہ فخر سے کہتا ہے، اور میں اس کا تو بغیرتی کا مقام ہے. یہ باتیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن اللہ کا کلام بھی باتوں کو بار بار دہراتا ہے، ہم بھی بار بار دہرائیں گے، ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی. اب بغیرتی کا یہ عالم روزانہ دکھائی دیتا ہے ہمیں، ہر دوسرے چوتھے روز وہ کسی کے سامنے فخری انداز میں کہتا ہے میں نے 3 سال سے بھائی کی شکل نہیں دیکھی، میں بھی نہیں گیا تھا اس کی بیٹی کی شادی پر، یہ ہوا تو اور ایسا ہوا تھا، دوب مرنے کا مقام. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے. عام مسلمان 3 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں. 3 دن کیوں کہا، انسان ہے نا، جذبات ہوتے ہیں تو ذرا نارملائز ہو جائے گا، روٹین پر آ جائے گا 3 دن کے بعد. بس 3 دن سے زیادہ رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے. اور یہاں خونی رشتوں والے، قریبی رشتوں والے، بہن بھائی کا رشتہ، حتیٰ کہ باپ بیٹے کا رشتہ، اللہ اکبر کبیرہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، بڑے فخر سے کہتے کہ 5 سال سے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، 5 سال سے اس نے میرے گھر میں قدم نہیں رکھا، میں بھی اس کے بیٹے اور بیٹی کی شادی پر نہیں گیا. یہ ڈوب مرنے کا مقام. یہ حدیث کاہے کے لیے آتے ہیں؟ سجانے کے لیے کتابوں کے اندر، اور بچے نمبر حاصل کر لیں ایگزامس کے اندر، یا مولوی صاحب مسجد میں بیان کر دیں، دیٹس اٹ. استغفر اللہ. اللہ کے رسول یہ تعلیم اس لیے دے گئے، ان تعلیمات پر عمل. پورے پاکستان کے حالات کی ہم کیا بات کریں؟ پاکستان میں کراچی کی پوری کیا بات کریں؟ کراچی کے کسی ایک علاقے کی بات کیا کریں؟ یہ تو گھر گھر کی حالت ہو گئی ہماری. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، کیسے نازل ہوں؟ اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں ہمیں سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہتا اس کی عمر میں اضافہ ہو، مراد برکت، اور جو چاہتا اس کے مال میں اضافہ ہو، مراد برکت، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے. یہ رحمی رشتوں کے ساتھ جڑے، صلہ جڑنے کو کہتے ہیں، فصل جڑنے کو کہتے ہیں. تو جو چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ مراد برکت ہو، اس کے مال میں اضافہ مراد برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کا حق ادا کرے. تو آج برکتیں کہاں ہیں؟ آج مجھے بتائیے کیوں نہیں ہے برکتیں؟ اس تعلیم کو بھی سامنے رکھیے، قطع رحمی جو ہم کیے بیٹھے، ہم سے مراد میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، اولاد نے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا ہے، باپ نے بیٹے کو گھر سے باہر نکالا ہے، بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، چچا جو ہے بھتیجے اور بھتیجی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قطع رحمی ہوگی، یہ ظلم ہوگا، یہ حق تلفی ہوگی. اور پھر ہم یہ چیخیں گے چلائیں گے ہمارے حالات درست کیوں نہیں ہوتے، کیوں پاکستان میں امن قائم نہیں ہو رہا. بہت ساری وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ کی تعلیم کی خلاف ورزی ہے، تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی. بہرحال یہاں رحمی رشتوں کے بارے میں اس سورہ عذاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اہل ایمان کا ایک رشتہ تو ہے، تاہم اہل ایمان میں جو آپس میں رحمی رشتہ رکھتے ہیں، رحمی رشتے والے ہیں، ان کا حق بقیہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، ایمان والوں مہاجرین کے مقابلے میں. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، سوائے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو. مہاجرین کا لفظ آیا نا، مکہ مکرمہ سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، مشہور واقعہ ہے. بس وہ واقعہ بیان ہو جاتا ہے، یہ بھائی چارہ قائم ہوا تھا، رسول اللہ نے بھائی چارہ قائم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے درمیان؟ انصار مہاجرین کے درمیان. کیا ہوا تھا؟ ایک انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے، بھائی میرے 2 مکان، ایک تم رکھ لو ایک میرا ہو گیا، حتیٰ کہ میری 2 دکانیں، ایک تم رکھو ایک میں رکھ لیتا ہوں، یا ایک مکان ہے آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ کھیت ہے آدھا میرا آدھا تمہارا. یہ انصار مہاجرین کے درمیان اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ تھا جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا. یہ وہ رشتہ تھا جو ایمان کی بنیاد پر تھا، یہ رنگ نسل زبان علاقے تعصب سے بالاتر رشتہ تھا جو رسول اللہ نے ان کے درمیان پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں قربانیاں ہیں، اپنا بھی دے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو پریفرنس دیتے، دوسروں کو ترجیح دیتے، خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو. یہ رشتہ اب تاریخ کبھی نہیں دیکھے گی، اس رشتے کا یہ اظہار دنیا کبھی نہیں دیکھے گی جو صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا، وہاں اپنا چھوڑ کے دوسرے کو دے رہے. ٹھیک ہے، یہاں اتنا کہا جا رہا ہے دوسرے کا چھینو تو مت، دوسرے کا چھینو تو مت. وہاں یہ تھا کہ اپنا بھی دے دیا، یہاں اتنا تو کر لو کہ دوسرے کا چھینو مت بھائی. اور پھر ہمارا دعویٰ کہ پتہ نہیں کیسا ایمان کا دعویٰ ہے ہمارا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے اس کا بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، اپنے بھتیجے کا بھی نہیں چھوڑتے اس کا بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. اور دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان، اور دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور دعویٰ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو رول ماڈل مانتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. اور حرکتیں ہماری معاف کھینچے گا، اتنی نیچ، اتنی کمینگی والی اور اتنی گھٹیا ہیں. پورے پاکستان کو کیا رونے کی بات کریں، پورے کراچی کی کیا رونے کی بات کریں، ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر یہ حق تلفی دکھائی دے رہی ہے. بہرحال فرمائے کہ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلا سلوک کرنا چاہو تو کر لو. اس کا ایک پہلو یوں مسئلے کے طور پر بیان ہوتا ہے کہ بہرحال ایمان والا رشتہ بجا ہے اور ہے، یقیناً ہے، تاہم رحمی رشتوں کا حق زیادہ ہے، لیکن تم اپنے کسی ساتھی کے ساتھ بھلا سلوک کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اس کی ایک شکل جو معروف ہے مسئلے کے اعتبار سے وہ ہے وراثت کے اندر حصہ تو نہیں ہوتا ان لوگوں کا جن کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا. وارث قرآن نے مقرر فرما دی، حدیث سے تعلیم عطا فرما دی، حصے مقرر ہو گئے، والدین کا حصہ ہے وراثت میں، اولاد کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، شوہر کا ہے، بیوی کا ہے. مگر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے کوئی تعلق ہوتا ہے، جن سے کوئی محبت ہوا کرتی ہے، جن سے کوئی دوستی ہوا کرتی ہے، تو وہاں یہ بتا دیا گیا مسئلہ کہ ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. ایک شخص اپنے مال میں جو ترکہ تقسیم ہوگا اس کی وفات کے بعد وصیت کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کی حد تک. یہ بھی اس آیت کے ذیل علماء بیان فرماتے کہ حسن سلوک کرنا چاہو ایون اپنے مال میں سے تم وصیت کر سکتے ہو غیر وارث کے لیے. وارث کے سے مقرر ہے، غیر وارث کے لیے تم وصیت کر سکتے ہو مگر ایک تہائی مال کی حد تک. ارشاد ہوا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات طے شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے اللہ کی کتاب میں. مراد یہ اللہ کے احکامات، چاہے وہ رسول اللہ سے محبت کی بات ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی نشست میں تفصیل آئی، امت کی ماؤں کا ادب اور احترام ہو جیسے کہ کچھ اشارہ آج ہوا، یا رحمی رشتوں کے حق کے ادا کرنے کی بات ہے اس کی طرف بات اشارہ تن ہوئی ہے الحمدللہ، یا وہ کہ جن کا کوئی تمہارے ساتھ تعلق بنتا ہے اس سے سلوک کرو، حتیٰ کہ ایک تہائی کی حد تک مال میں وصیت بھی کر کے ان کے لیے تم جا سکتے ہو. یہ سب کچھ اللہ کے ہاں سے طے شدہ ہے، مقرر شدہ ہے. اس کے بعد سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 7 ہے، انبیاء اور رسول خصوصاً 5 جلیل قدر رسولوں کا ذکر آیا، ان سے اللہ نے ایک پختہ عہد لیا تھا، اس کی طرف اشارہ. ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. اور یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے عہد لیا انبیاء سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ پکا عہد لیا. اس کی تفسیر میں ایک سے زائد باتیں علماء نے نقل فرمائی جو اپنی جگہ سب درست ہیں. ایک، تمام انبیاء اور رسول سے عہد اللہ نے لیا، سورہ آل عمران میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئیں تمہاری موجودگی میں، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کا ساتھ بھی دو گے. اس آیت جو کہ سورہ آل عمران میں ہے، اس کے ذیل میں علماء یہ تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ہر ہر امت پر ان کے نبی کا جو عہد نبی نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے نبی سے لیا تھا، وہ لازم ہوتا ہے. نبیوں سے کیا عہد لیا؟ تمہارے بعد جب پیغمبر آئیں گے ان کا ساتھ دینا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا. یہی عہد امتوں کے لیے بھی لازم ہوا کرتا ہے. یہ تفسیر اس لیے بیان کی گئی کہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہوں تو ان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسا عہد لیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسا عہد لیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا اور وہ عہد امتیوں تم پر بھی لازم ہے. پچھلے رسولوں کی امت کی بات ہو رہی ہے، گویا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ عہد نبیوں سے بھی لیا گیا اور ان کی امتوں پر بھی لازم تھا کہ اس پر عمل کرے. ایک یہ تعبیر ہے تمام انبیاء کے حوالے سے. پھر 5 رسولوں کا خصوصاً اس آیت میں ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خطاب ہے، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، 4 یہ رسول، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 رسولوں کا ذکر ایک اور انقلابی شان کے ساتھ بھی قرآن میں آتا ہے، اور وہ ہے ہمارے دین کا انقلابی مزاج جو آج نگاہوں سے اجل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلے 5 جلیل القدر رسولوں کو ایک حکم دیا تھا جو اب اس امت پر بھی لاگو ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، مسلمانوں اب دین کے بارے میں تمہیں بھی وہی بات لازم کی جا رہی ہے، تمہیں وہی حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ نے وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ کیا؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرنا اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہونا۔ یہ سورہ شورا 25 پارہ آیت نمبر 13۔ انہی پانچ رسولوں کا ذکر سورہ شورا آیت نمبر 13 میں ہے، اس انقلابی شان کے ساتھ کہ انہیں حکم تھا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اور اب یہ حکم امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے ختم نبوت کے بعد۔ یہی وجہ ہے ان پانچ رسولوں کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو قرآن بھی بار بار ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی اقامت، یعنی اس کا قیام اور نفاذ، اس کی جد و جہد میں کتنے مراحل سے، مشقتوں سے، مصائب سے یہ انبیاء اور رسل گزرے۔ نوح علیہ السلام قرآن کہتے 950 برس تک استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر کو چھوڑا ہے، قوم کی مخالفت لی ہے، آگ میں کودنے کو تیار ہوئے ہیں، خود اکیلے تنہا جا کر بتوں کو پاش پاش کیا ہے، آگ میں کودنے کو بھی تیار ہوئے اور ہجرت پر بھی انہیں مجبور کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایک بگڑی ہوئی امت بنی اسرائیل، پہلے ان کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرانا، پھر اللہ کی شریعت کے آنے کے بعد ایک خطہ زمین حاصل کر کے اللہ کے دین کے قیام و نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ تاریخ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دین کے مراحل میں صبر کا مظاہرہ اور رقت کا مظاہرہ، ہمدردی کا مظاہرہ، حتیٰ کہ لوگ ان کی جان تک کے درپے ہو گئے، یہود نے معاذ اللہ انہیں سولی تک دینے کی کوشش کر ڈالی، مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بہرحال ہر دوسرے جمعے کسی نہ کسی انداز سے، بلکہ ہر ہی جمعے کسی نہ کسی انداز سے رسول اللہ کے اسوہ، رسول اللہ کی محنت، رسول اللہ کی جد و جہد، کبھی طائف کی گلیاں، کبھی احد کا میدان، کبھی احزاب کا موقع، اسی سورۃ الاحزاب میں گفتگو آئندہ آئے گی۔ یہ وہ ساری جد و جہد کا تناظر یا پس منظر ہے جس میں ان پانچ جلیل قدر رسولوں کا نام اس آیت میں بھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں بھی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سوال یہ ہے، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، تو اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اور آج بھی ہمارے اس ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ سیکولر مائنڈڈ طبقہ ہے، اس کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی، اسی لیے وہ بار بار سیکولر اسٹیٹ پاکستان شوڈ بی اے سیکولر اسٹیٹ، پاکستان شوڈ بی اے سیکولر اسٹیٹ کی رٹ لگاتا رہتا ہے۔ ایک ہوتی ہے رٹ لگانا، ایک ہوتی ہے رٹ کی بات کرنا، شاید پچھلے جمعے بھی غالب عرض کیا تھا، ایک ہے رٹ لگانا اور ایک ہے رٹ کی بات کرنا۔ جناب ہم نے رٹ پاکستان کے اندر قائم کرنی حکومت کی، لعنت ہے ایسے باتیں کرنے والوں پر جو بندوں کی رٹ کی بات کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی رٹ کے بارے میں کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ بے حیائی کا طوفان ہو کوئی مسئلہ نہیں، سود کا دھندا جاری اور ساری ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ جاری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے۔ کدھر اللہ کے رٹ؟ اللہ کہتا ہے سود کا دھندا نہیں چھوڑتے، تو مجھ سے اور میرے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور کتنے بہانوں کے ساتھ، آج اصل میں اس ملک کے کئی علماء نے طے کیا کہ آج یوم انسداد سود، اس کو منانے کی کوشش کی جائے۔ منانے سے مراد کوئی جلسے جلوس کرنا نہیں ہے، منانے سے مراد ہے کہ یہ بات سامنے رکھی جائے، اتنا بڑا منکر، اتنی بڑی بدترین بغاوت اللہ کے خلاف ہم نے کر رکھی ہے اور ہم قصے میں سونے کو تیار نہیں۔ اور اس ملک کے کتنے علماء کی محنتیں لگی ہیں اس پوری کارگزاری میں جو عدالتوں میں چلتی رہی، اور کبھی وہ مشرف نے اپنی مرضی کے ججز لا کے بٹھا دیے، کبھی کسی اور نے آ کر جو کہانی آگے پیچھے کر ڈالی اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے۔ ورنہ 40 برس سے زیادہ کی تاریخ ہے، 40 برس سے زیادہ کی تاریخ ہے کہ کس کس طور پر محنتیں ہوئی ہیں عدالتی سطح پر بھی، اور ثابت کر کے بتائے سارا بینکنگ کا نظام یہ سود پر ہے، حرام خوری پر مشتمل ہے، اللہ رسول سے بغاوت ہے، اللہ رسول سے جنگ ہو رہی ہے، مگر ہمارے حکمران ٹس سے مسونے کو تیار نہیں۔ یہ بات کرتے رٹ کی، یہ بات کرتے کانسٹیٹیوشن کی، آئین میں رہتے ہوئے ہم نے مذاکرات کرنے، وہ اللہ کے بندو پہلے آئین کا نفاذ خود تو کر لو۔ جس آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں حاکمیت اعلی اللہ کے لیے ہوگی، جس آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سننا، اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، جس آئین کے آرٹیکل 31 میں لکھا ہوا ہے اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری کہ یہاں کے لوگوں کو وہ ماحول فراہم کرے، نمبر ایک جہاں وہ دین سیکھ سکے، اور نمبر دو جہاں وہ دین کے اوپر عمل کر سکے، دین کے تقاضوں پر عمل کر سکے۔ اور اسی آئین کے اندر جا کے 73 کا آئین آتا ہے، پھر اس کے اندر اسلامی دفعات بھی آتی ہیں جہاں لکھا ہوا موجود ہے کہ ربا ختم کرنا ہے، یہاں سے اس ملک سے ربا کو، سود کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ کے رٹ کی فکر کسی کو نہیں، اور پھر پاکستان والے اور کراچی والے کہتے ہیں پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ معاف کیجئے گا، یہ بدترین جرم ہے، دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے مسلمانوں کا جو اسلام کے نام پر اس طرح بنا ہو جیسے یہ ملک بنایا گیا۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے مسلمانوں کا اس طور پر جس طور پر یہ ملک قربانی دے کر اسلام کے نام پر لیا گیا۔ دنیا کے کسی مسلمان ملک کے اندر اس طور پر آبجیکٹو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد موجود نہیں ہے جس طور پر اس پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، آئین کے اندر موجود ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبروں کے بعد، ختم نبوت کے بعد، ہم پر ذمہ داری اللہ کے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی، اللہ کے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے اس کی مثال پیش کرنے کی۔ اتمام حجت پہلے پیغمبر کرتے تھے کہ کل کوئی بہانہ نہ بنائے اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا، ہم کیسے عمل کرتے۔ آج اتمام حجت کیا ہے؟ کم سے کم یہ خطہ زمین پر اللہ کے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے دکھاؤ، یہ اللہ کا دین ہے، تب دنیا مانے گی ہاں یہ قابل عمل ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی۔ کراچی والے کون ہیں یہاں پر؟ میجورٹی کن لوگوں کی؟ وہ اپنے آپ کو مہاجر کہلاتے ہیں ہم سمیت۔ وہ بھائی ہجرت کائے کو کر کے آئے تھے؟ 45 منزلہ بلڈنگ بنانی تھی ہم نے کراچی کے اندر، اور بڑے بڑے پروجیکٹس ہم نے شروع کرنے تھے، تو وہ کیا کافروں کے ملک میں نہیں، اور کیا ہندوستان میں نہیں؟ ہم سے زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے شوبس کے اندر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر، نہ جانے کس کس کے اندر۔ اگر یہی سارا کچھ کرنا تھا تو یہ لاکھوں جانے قربان کیوں کر ڈالی؟ ہم نے مذاق کیا کیا؟ استغفر اللہ۔ سوال اٹھتا ہے آج ہی رٹ کی بات کرتے، حکومت کی رٹ کی، اللہ کی رٹ کے در اس ملک کے اندر، آئین کے اندر رہ کے مذاکرہ، وہ آئین میں طے کر کے بیٹھے ہوئے، قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی؟ کدھر ہے قرآن و سنت کی بالادستی؟ تو بہرحال آج اس پاکستان میں خطبات جمعہ میں ملک بھر میں، ہاں وہ سیاسی ٹائپ کے مذہبی طبقات کی بات نہیں کر رہا، میں اہل علم کی جو واقعتاً اس امت کا بہت بڑا اثاثہ ہیں اور جو علوم نبوت کے وارثان ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی سود کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کی جائے، تاکہ ایک عدالتی کاروائی ہو اور ایک عوام کے اندر شعور برپا ہو کہ اس مصیبت سے جان چھڑے گی تو اللہ کی رحمتیں آئیں۔ کبھی ایک تحریک چلی تھی اسی ملک کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے، عدالتی کاروائی علماء کروا رہے تھے، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، 1974 کی بات ہے، رات میں علماء دلائل دیتے تھے، صبح عدالت میں کاروائی ہوتی تھی، اور پیچھے عوام جو ہے سڑکوں پر جانے دیتی تھی۔ تب قادیانیوں کو اس ملک میں کافر قرار دیا گیا تھا، بلکہ مرتد اور کافر قرار دیا گیا تھا۔ آج بھی اسی نوعیت کی ایک تحریک کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک ایک بچے بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ تو بڑی عمر کے، آج جو بچہ ابھی دنیا میں پیدا ہو رہا ہے کراچی میں، پاکستان میں، وہ 1,00,000 روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے، 1,00,000 روپے کا مقروض ایک بچہ روزانہ پیدا ہو رہا ہے کراچی اور پاکستان میں۔ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے۔ پیٹرول کی کیا قیمت آپ اور میں ادا کر رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ آپ اور مجھے اگر مادی اعتبار سے، میں عرض کروں مادی اعتبار سے، مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے، کیا تنخواہیں ملتی اور ہمارے اخراجات کیا ہیں؟ یہ وہ لعنت در لعنت در لعنت ہے جو چلتی چلی آئی ہے۔ لیکن اس سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَأَذَنُ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، اگر سود کے معاملے کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بھاری دھمکی! نماز چھوڑنے پر یہ دھمکی نہیں آئی، گو کے نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، زکات چھوڑنے پر یہ دھمکی نہیں آ رہی، حج چھوڑنے پر یہ دھمکی نہیں آ رہی، سود مراد یہ کہ نماز ادا نہ کرو تو یہ دھمکی نہیں آ رہی، سود کا معاملہ اس پر یہ دھمکی اللہ کی طرف سے آ رہی، اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اور سنیے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، سود کا ایک درہم لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید ہے۔ یہ موتا امام مالک کی روایت ہے، سود کا ایک درہم لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت اور شدید بات ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، سود کے گناہ کے 70 حصے، گریڈنگ ہے اس کے اندر، کم زیادہ، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ کم ترین حصہ یہ کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے، یہ ہے شدت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور بڑے دھڑلے کے ساتھ سود خوری کا دھندہ جاری ہو ساری ملک کے اندر اور حکومت کے سرپرستی کے اندر، اور نہ جانے کیا کیا اس کے لیے اور آرگیومنٹس پیش کیے جاتے ہیں. 70 حصے, کم ترین حصہ یہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے, منہ کالا کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ دے, ہم تو بچے اپنی ذاتی حیثیت میں. اور بڑی تحریکیں چلتی ہیں پتہ نہیں کس کس کے نام پر, اور کس کس کی حمایت کے اندر, اور کس کس کے حقوق کے لیے. کوئی اللہ کے حق کے لیے بھی تحریک چلائے گا اس ملک میں یا نہیں؟ اس کا حق ہے کہ اس کی زمین پر اس کا حکم نافذ, اس کا حق ہے کہ اس کی زمین پر اس کی رٹ قائم ہو, اس کا حق ہے کہ اس کی زمین پر اس کا دیا ہوا قانون نافذ ہو, اس کا حق ہے کہ اس کی بغاوت کو مٹایا جائے. کون اللہ کے لیے کھڑا ہوگا؟ یہاں سیاستدانوں کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, بجلی گیس پانی کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے کتنے ہیں اس ملک کے اندر؟ یہ مجھے بھی سوچنا چاہیے, آپ کو بھی سوچنا چاہیے. آخری آیت, اس آیت کا اگلا حصہ قرآن فرما رہا ہے, وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ فرماتا ہے ان پیغمبروں سے ہم نے پکا عہد لیا. کل کیا ہوگا؟ آخری آیت آج کے مطالعے کے اعتبار سے سورہ عذاب کی آیت نمبر 8, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ کے آخر میں, یوم ینفعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ, کل صدق سچائی یہی کام دے گی. تو اللہ سچوں سے سچائی کے بارے میں پوچھے گا, تو جھوٹوں سے جھوٹ کے بارے میں بھی سوال ہوگا. حق والوں سے حق کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا, تم نے قبول کیا, عمل کیا, جاؤ تمہارے لیے جنت کا وعدہ. اور جھوٹوں سے, باغیوں سے بھی سوال ہوگا. اور آپ اور میں بھی سوچیں, ہم بد دوہری ذمہ داری, ایک محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے, عمل کیا کہ نہیں کیا تعلیم پر, دو تم نے انہیں اللہ کا آخری رسول مانا تھا, ان کے مشن کو لے کر کھڑے ہوئے کہ نہیں, ان کے دین کو تم نے تھاما کہ نہیں, اس کے لیے جان مال وقت صلاحیت اوقات کو کھپایا کہ نہیں کھپایا, اللہ کل آپ سے مجھ سے سوال کرے. اسی طرح قرآن ایک اور جگہ فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ضرور سوال کریں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا, اور ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے جن کی طرف بھیجا گیا, ان سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا پیغام کا, اور رسولوں سے بھی اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. آج اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے رویے کیسے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, معاف کیجئے گا, جنہیں ایک مرتبہ بھی اللہ کا کلام کبھی سمجھ کر پڑھنے کا موقع ملا ہو, جو کہ کافی نہیں ہے. کیا ہمیں معلوم ہے ہمارا رب کن باتوں کا حکم دیتا ہے, کن باتوں سے منع کرتا ہے, کیا اس کے ڈوز ہیں, کیا اس کے ڈونٹس ہیں؟ ہم اپنے بچے کو بھی اسکول میں داخل کراتے پورا اس کا پروسیجر معلوم کرتے ہیں, کیا ڈوز ہیں, کیا ڈونٹس ہیں, تاکہ دنیا میں وہ ترقی کر جائے. ٹھیک ہے, آخرت جیسا اتنا عظیم ترین, بھاری ترین معاملہ اور مرحلہ, اس کے لیے رب نے یہ جو کچھ دیا ہے, وہاں معلوم کرتے ہیں کیا ڈوز ہے کیا ڈونٹس, اللہ پوچھے گا آپ سے. اور ہماری زندگی میں اس کا ریپلیکا کتنا ہے, اس کا ریفلیکشن کتنا ہے, اس کا انعکاس کتنا ہے, کتنا اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم دکھائی دے رہے ہیں, اللہ کل اس کے بارے میں پوچھے گا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.